الحي القيوم. میرے بھائیو، اللہ کے بارے میں آدمی کو جتنی معرفت حاصل ہو اتنا ہی آدمی کا ایمان جو ہے قوی ہوتا ہے، اور ایمان کے قوی ہونے سے آدمی کے اعمال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں. ایمان جو ہے یہ اعمال کے لیے زمین کا حکم رکھتی ہے. جیسے زمین اچھی ہو تو بیج اس میں اچھا اگتا ہے، فصل اس میں زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جتنا ایمان اچھا ہوگا اتنے ہی اس میں اعمال جو ہیں اعلیٰ قسم کے برابر ہوں گے، اور اگر ایمان صحیح نہ ہو تو وہ اعمال کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایمان جو ہے وہ اعمال کا کیریئر ہے. اگر ایمان میں جان نہیں تو اچھے کام جو ہیں کرنے کے، جن سے آدمی کی کمائی ہو سکتی ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے، وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا. اور اگر ایمان نہ ہو تو آدمی کہے کہ جی میں کام کروں گا، کر لے اس کی مرضی ہے، اللہ ان کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ ان کا کچھ اس قسم کا سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے یہ آپس میں منسلک ہیں، مرتبط ہیں، اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان ہیں کہ جتنا بھی ان کو ملایا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے، بلکہ اعمال ایمان کا جز ہے. اور ایمان بذات خود عمل ہے، اور یہ دل کا عمل ہے. ایمان کیا ہے؟ دل کے عمل کو کہتے ہیں. ایمان کے معنی دل سے کسی چیز کو سمجھ لینا، دل سے کسی چیز کو مان لینا، دل سے کسی چیز کا ایقان، اذعان، یقین پیدا کر لینا، یہ دل کا عمل ہے. تو اگر اللہ کے بارے میں یہ کامل ہو جائے تو سمجھو کہ پھر انسان بہت ہی خوش نصیب ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا اپنا تعارف کرواتے ہیں، بار بار یہ کہہ کر، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں روزی دیتا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حال من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اے دنیا کے لوگوں، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھو نا کیا چیز سمجھائی ہے. پہلے اپنے چار فعل بتائے اللہ نے. اللہ وہ ہے خلقکم، کہ تمہاری تخلیق اس نے کی ہے. ثم رزقکم، روزی وہ دیتا ہے. ثم یمیتکم، پھر موت تمہاری اس کے قبضے میں ہے. ثم یحییکم، پھر آخر کو زندہ وہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. جن کو تم مولا کہتے ہو، جن کو تم معبود کہتے ہو، جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، کیا ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو پھر تمہیں خود ہی شرم آنی چاہیے کہ کوئی اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 کون ہے؟ آگے تعارف کرایا، لا الہ الا هو. اللہ پہلے، اس کے بعد اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی شان، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا دعویٰ کیا ہے اپنے بارے میں، کہ لا الہ الا هو، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ یہ ہے. کیوں یہ دعویٰ وہ کیوں کرتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس لیے کہ الحی القیوم. اب پرکھ کر دیکھ لو کہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے یا ویسے ہی مان نہ مان زبردستی کا دعویٰ ہے. قرآن مجید کا انداز، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، لیکن جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے ایسے سمجھایا ہے، کیا باپ کسی بیٹے کو سمجھائے گا، کیا استاد کسی شاگرد کو سمجھائے گا؟ اس میں تکبر نہیں ہے، پر یہ نہیں ہے، بہت اچھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی تعریفیں جو فرماتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے، لوگ دیکھ سکیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر تم خود کہو گے لا الہ الا ہو، کہ الہ بھی پھر وہی ہے اور الہ بھی کوئی نہیں. پھر میرے لیے سہارا بھی پھر وہی ہونا چاہیے، مجھے مانگنا بھی اسی سے چاہیے، مجھے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، مجھے امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے علم پر فخر کرتا ہے کہ میرا علم لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آپ دیکھیں گے جگہ 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 اللہ اپنے علم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کا علم ایسا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی جانتا ہے آسمانوں کے اور زمین کے غیب، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز جو تمہیں نہ نظر آ سکتی ہے نہ تم اسے جان سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے، اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صفت اور کسی میں نہیں. جب ہمارا بریلویوں کے ساتھ اللہ، میرے بھائیوں یہ مذہب جتنے بھی ہیں، اللہ آپ کو سمجھ دے، اگر انسان ٹھنڈے دل سے ضد میں نہ آئے تو حق اور باطل کا فیصلہ تو چٹکی میں ہوتا ہے، ایک منٹ میں ہوتا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ ایک منٹ میں ہوتا ہے، چپ کر کے کسی سے الجھے نہیں. آدمی مطالعہ کرے، بخاری شریف کھولے، اب حدیث میں صاف آتا ہے اللہ کے رسول کی اونٹنی گم ہو گئی. سارے صحابہ، آپ کو وہ اونٹنی بہت پیاری تھی، ریس میں کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، بہت دوڑنے والی اور بہت ہی اللہ کے رسول کے ساتھ مانوس لگی بھی. اللہ کے رسول نے جگہ جگہ آدمی بھیجے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، آندھی آئی تھی تو اونٹنی نہ ملے. چرچا ہو گیا سارے مدینے میں، یہودی مذاق کرتے تھے کہ دیکھو یہ نبی بنا پھرتا ہے، کبھی عرش کی باتیں بتاتا ہے، کبھی آج سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتاتا ہے، کبھی قیامت کی باتیں بتاتا ہے، اور اس کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں، یہ کوئی نبی ہے؟ سب فراڈ ہے یہ بالکل. ہنسی کرنے لگے، مذاق کرنے لگے اللہ کے رسول کو. اب دیکھو نا حقیقت، اور اللہ یہ کیفیتیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ تاکہ سمجھنے والے حقیقت کو سمجھ جائیں کہ جب اللہ وحی کرتا ہے تو نبی قیامت کی باتیں بتاتا ہے، جب اللہ وحی کرتا ہے تو نبی گزری ہوئی باتیں بتاتا ہے ہزاروں سال پہلے کی، اور جب اللہ نہیں بتاتا تو نبی کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے. اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ بغیر کسی ذریعے کے ذاتی علم ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو جب تک کہ دوسرا نہ بتائے علم حاصل نہیں ہوتا. تلاش کرتے رہے کرتے رہے، اونٹنی نہ ملی. آخر جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کی پریشانی دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اونٹنی فلاں جگہ فلاں دخت کے ساتھ اس کی مہار، اس کی رسی اٹکی پھلسی ہوئی ہے اور وہاں کھڑی ہے. چنانچہ آپ نے صحابہ کو بھیجا اور وہاں سے اونٹنی منگوا لی. اب دیکھو کیسے معلوم ہوا، اور یہ بالکل واضح حدیثوں میں ہے. یہ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، عبداللہ بن ابئی کہتا تھا کہ ہم جتنے یہ باہر سے مہاجر آئے ہیں، آپ کو بھی شامل کر کے، باقی حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے مہاجر آئے ہیں ان سب کو کہتا تھا کہ یہ کمی ذلیل کمینے، ان سب کو ہم نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جتنے ذلیل ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھگوڑے آئے ہوئے ہیں، ان سب کو ہم نکال دیں گے. یہاں اس نے یہ بات کہی ہے تو اللہ کے رسول نے ان سے یہ بات سنی انہوں نے یہ بات سن کر اپنے چچا سے کہہ دی کہ دیکھو یہ حدیث ایسا ہے عبداللہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں یہ ایسے کلمے کہتا ہے کہ ان کو ذلیل بتاتا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا بتاتا ہے. تو ان کو بھی چچا کبھی غیرت آئی, اس نے جا کر اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ دی. اللہ کے رسول نے اس کو, اور یہ کفر ہے, نبی کی شان میں کوئی قصدن کوئی گستاخی کا, توہین کا, بے ادبی کا, تصور بھی کرنا, لفظ بھی کہنا یہ کفر ہے. اور صاف قرآن میں ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی بات ذرا بھی قصدن بے ادبی کی کہنا یہ کفر ہے. اللہ کے رسول نے اسے بلایا, صاف قسمیں کھا گیا کہ یا رسول اللہ توبہ توبہ توبہ, آپ کی شان کے بارے میں ہم کبھی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کسی نے بالکل جھوٹ بولا ہے اور بالکل غلط کہا. اچھا پھر یہ مکار لوگ بہت ہوتے ہیں, فلاں آدمی کو لے آیا, فلاں آدمی, نہیں نہیں یا رسول اللہ, یہ تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, خطبے دیتا ہے, تقریریں کرتا ہے, یہ تو بلکہ مجھے آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, یوں کہہ رہا تھا, اپنی پارٹی کو لا کر اللہ کے رسول کو تسلی کر دی. اللہ کے رسول اس کی باتوں میں آ گئے اور حضرت زید بن ارقم کے چچا سے کہنے لگے کہ دیکھو زید کو مغالتا لگا ہے اور اس نے کتنی آپس میں گڑبڑ کی بات کہہ دی ہے, ان کے دلوں میں کتنی وہ بات آئی ہوگی کہ دیکھو جی ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اپنے آدمی کو ڈانٹ دیا اور اس کو سچا سمجھ لیا, عبداللہ بن ابئی کو سچا سمجھ لیا اور حضرت زید بن ارقم کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے غلط کہا ہے. اس کے چچا سے آپ نے کہی یہ بات, وہ آ کر اپنے بھتیجے کو پڑ گیا. اب لوگوں میں بھی یہ بات ہو گئی, لوگ بھی کہنے لگے ہیں چھوکرے چھلے کا کیا اعتبار ہے, یہ بچے بڑے بے احتیاط ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, ویسے بات اڑا دیتے ہیں, دیکھو کتنی بے عزتی ہوئی. اب ہوئی نا شرمندگی خام خواہ, چچا بھی اس کا شرمندہ ہوا, اللہ کے رسول کے پاس جا کر دیکھو وہ صاف قسمیں کھا گئے ہیں, اب کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس طرح سے؟ یعنی ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ حضرت زید بن ارقم اتنے نادم ہوئے, اتنے پشیمان ہوئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں کاش کہ ابھی میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, میں اب کیا منہ دکھاؤں حضرت بکر صدیق کو, کیا منہ دکھاؤں میں حضرت عمر کو, اتنے وہ بیچارے شرمندہ تھے. لیکن اللہ کو مومن کی عزت کا بڑا پاس ہوتا ہے, اللہ نے سورہ منافقون اتاری اور فوراً اس کے اندر قرآن مجید میں یہ ایتیں اتار دی کہ یہ عبداللہ بکواس کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, اس حدیث میں یہ باتیں کہیں, اور یہ واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ باتیں اتار دی اور لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, یہ کہتے ہیں صاف یہ کہ اگر مدینے چلے گئے تو اب جا کر وہاں ہم ایسا کریں گے کہ عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو نکال دیں گے, یہ جتنے باہر سے آئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول سمیت اور صحابی مہاجر جتنے ہیں ان سب کو نکال دیں گے, مدینہ ہمارا, یہ کیا رکھتے ہیں مدینے؟ اللہ نے قرآن میں یہ باتیں اتار دی. اب آپ اندازہ کر لیں, اب دیکھو مطلب بریلویوں کے جھگڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ یعنی اگر آپ چھوڑ دیں سب باتیں, اب بخاری شریف اللہ کے رسول کے حالات, سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح کتاب, اور اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور پھر حضرت عائشہ کا, اللہ اکبر, اب کوئی شبہ والی بات ہے؟ حضرت عائشہ حضور کی چہیتی, حضور کی پیاری بیوی, اس پر تہمت لگ گئی, اللہ کے رسول نے اس کو مہکے بھیج دیا, اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا کہ بھائی لوگ سارے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے صفوان کے ساتھ باہر سے آئی ہے, صفوان کے ساتھ زنا کیا ہے, اور یہ ہے بڑی بدنامی ہے, اب یہ میرے گھر میں رہے تو ٹھیک نہیں, اس کو حضرت صدیق کے گھر بھیج دیے, اور اس بیچاری کو پتا ہی نہیں کہ مجھے کیوں بھیجا ہے. وہ یہ ضرور محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے پہلے کی طرح سے مجھ سے بولتے نہیں, کچھ کھچے کھچے سے, کچھ معاملہ جو ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہیں یہ پتا نہیں کہ بات اصل میں کیا ہے. اب حضرت مصطفیٰ ایک صحابی تھے جو اس معاملے میں پیش پیش تھے, بڑے نیک, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, لیکن دھوکے میں آ گئے. اس بات کو انہوں نے بڑا چرچا دیا, حضرت بکر صدیق کے بھانجے تھے. عائشہ حضرت بکر صدیق کی بیٹی ہے اور یہ حضرت بکر صدیق کے بھانجے ہیں, اور یہی اس بات کو ہوا دینے والے کہ بھئی کیا تعید ہے, جوان لڑکی, جوان آدمی, باہر سے آئے ہیں, جنگلوں سے آئے ہیں, رات کا وقت ہے, ہو سکتا ہے, بس اس قسم کے شکوک شبہات پیدا کرنے شروع کر دی. حضرت عائشہ اس مصرا کی ماں کو لے کر قضا حاجت کے لیے پخانے کے لیے رات کو باہر گئی، تو وہ بیچاری ماں، اس کی مصرا کی ماں، کہیں رات کا اندھیرے کا وقت تھا، اب یہ جیسے ہمارے گھروں میں فلش ہیں یا لیٹرن گھروں میں بنی ہوتی ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، باہر ہی جاتے تھے کھیتوں وغیرہ میں ہی، پاؤں اڑ گیا کپڑے میں، وہ بیچاری گر پڑی، تو اٹھی اور اٹھتے وقت اپنے بیٹے کو، عورتوں سے رہا نہیں جاتا، اپنے بیٹے کو گالی دی اس نے، اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میرے بیٹے کو شرم نہیں آتی، وہ اس لڑکی کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے سنا کہ اس کو گالی دے رہی ہے، اس نے کہا تو وہ تو بدری صحابی ہے، تو اس کو کیوں برا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہائے، تجھے پتہ ہی نہیں، وہ تو تیرے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کو پتہ لگا، حضرت عائشہ پہ تو جیسے پانی پڑ گیا، پہاڑ گر گئے۔ اب اللہ کے رسول کی بیوی اتنی عزت والی، ایسے لاڑ میں پلی ہوئی اور ایسی عزت کی جگہ پر رہنے والی، اب آپ اندازہ کریں کہ اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ سارے شہر میں میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ہو بھی سکی۔ خیر گھر آ گئی، گھر آ کر اپنی ماں سے کہا، اماں یہ کیا بات ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹی سوکریں ایسا کرتی ہیں، جو تیری عزت تھی اس گھر میں اللہ کے رسول کی نظر میں، سوکریں ایسا کرتی ہیں، کسی سوکر کی شرارت ہوگی۔ ابا سے کہا، اس وقت صدیق تھے، وہ کہنے لگے، بیٹی میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بیچارے چپ۔ اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اب آپ نے دیکھو کیا کہا۔ اب دیکھو نا، یہ باتیں کوئی ہم نے بنائی ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، ان المنت بے ذنبن، اے عائشہ اگر تو نے گناہ کیا ہے، اگر تو نے گناہ کیا ہے، فاستغفری اللہ فتوبی الیہ، عائشہ استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول آ کر حضرت عائشہ سے یہ باتیں کہنے لگے۔ حضرت عائشہ غصے میں بھری ہوئی تھی، حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، دیکھو وہ عورت ایک آئی ہوئی ہے، وہ بھی سن رہی ہوگی کہ وہ کہتی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی شک ہے، انہیں آپ کے دل میں بھی یہ شک ہے میرے بارے میں۔ بس اس نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں کچھ نہیں کہتی، میں تو وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، جب انہوں نے یہ بات بنائی تھی کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب دل میں تو ان کا یقین تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا تو نہیں کھا گیا، مجھے خواب یہ بتایا تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے گا، اللہ اس کو حکومت دے گا، اور اس کو بیٹے اور بھائی سارے، باپ اور ماں اور بھائی سجدہ کریں گے۔ خواب اللہ نے یہ دکھایا تھا، اور اب یہ کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں فصبر جمیل، تم جو مرضی کہو، میں تمہیں جھوٹا تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول پر وحی اترنی شروع ہو گئی، سورہ نور کی آیتیں اترنی شروع ہو گئیں، شروع کی، جن میں یہ سارے مسئلے، لعان کے، قذف کے، یہ سارے مسائل کہ بے خبر پاک عورتیں جن پر اس قسم کا دھبا لگا دیا جائے، ایسے آدمیوں کی کیا سزا ہے، تہمت لگانے والے کی کیا سزا ہے، اور اگر واقعہ صحیح ہو تو پھر کیا سزا ہے، اور پھر حضرت عائشہ کے بارے میں، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کریم، یہ عائشہ پاک ہے، اللہ نے اس کو، اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ پاک ہے، بری ہے، لوگ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل غلط۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ اب جب اللہ کے رسول نے یہ آیتیں سنائی، اب حضرت عائشہ تو بہت خوش ہو گئی، ماں حضور کی ساس جو تھی اس کا دل بھی بڑا خوش ہوا، کہنے لگی بیٹی سے، اٹھ بیٹی، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ اب دیکھو توحید، حضرت عائشہ کہنے لگی، میں ان کا شکریہ ادا کروں جو مجھ پر شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تو نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لے، میں شکریہ اس اللہ کا ادا کرتی ہوں جو عالم الغیب ہے،
جسے پتا تھا کہ میں سچی ہوں اور جس نے میری بریت کی آیتیں قرآن میں اتار دی ہیں اور رہتی دنیا تک لوگ قرآن پڑھیں گے اور یقین کریں گے کہ ایسا بات تھی اور صاحب میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی. اب دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ بڑے گستاخ ہیں, یہ بڑے بے ادب ہیں. اب ہتائشہ کو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یقین جانو صحابہ بھی اہل حدیث تھے, صحابہ اہل حدیث تھے, ان کی بیویاں اہل حدیث تھیں, امام اہل حدیث تھے, سارے تابعین تبع تابعین سارے اہل حدیث. کیا تھا ان کا مطلب؟ وہ اماموں کو مانتے تھے. صحابہ کس کو مانتے تھے؟ قرآن حدیث کو مانتے تھے. اور آج ہم یہی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں کہ لوگوں قرآن حدیث کو مانو. دیکھ لو حضرت عائشہ نے اب اللہ کے رسول کی کوئی توہین کی ہے؟ ماں نے کہا کہ اٹھ کر اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر, حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ نہیں, شکریہ کے لائق اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بری کیا ہے, جو عالم الغیب ہے. یہ تو دھوکے میں آ گئے, یہ تو منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور مجھ پر شبہ کرنے لگ گئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے ان الممت ذنبن فتوبی اللہ واستغفری, کہ تو توبہ کر اور استغفار کر. یہ تو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے. میں شکریہ اس اللہ کا ادا کرتا ہوں. دیکھو کتنا ایمان ہے اللہ پر, کتنی پہچان ہے اللہ کی کہ اللہ کون ہے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے, اور جب اللہ کی صفات میں خلل پڑتا ہے تو مدد بگڑتے ہیں. جب اللہ کی صفات میں خلل پڑتا ہے تو مدد بگڑتے ہیں. اب دیکھ لو بریلویوں کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل, مختار کل کے میں نے جو چاہیں کر لے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, توبہ توبہ توبہ, مختار کل اللہ ہے, جو چاہے کر لے, یہ صرف اللہ کی شان ہے, کوئی خدا کے سوا ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے, آپ کو علم غیب تھا. ہم کہتے ہیں توبہ توبہ, علم غیب صرف اللہ کو, اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. قادر قدیر قدرتیں رکھنے والا صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی قادر قدیر نہیں. جو چاہے وہ ہو, یہ صرف اللہ کی ذات ہے. حاضر ناظر اللہ ہے, اللہ کو پتا ہے ہر چیز کا کہ کہاں موجود ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. تو یہ صفتیں اللہ کی ہیں. لیکن ہمارے بریلوی بھائی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر بھی ہیں, اللہ کے رسول عالم الغیب بھی ہیں, اللہ کے رسول مختار کل بھی ہیں. اب ہو گئی, جو صفتیں اللہ کی تھیں وہ ہمارے بھائیوں نے اپنے پیروں کی یا اللہ کے رسول کی بنا لی. اب کیا ہو گیا؟ ایک تو فرقہ علیحدہ بن گیا اور ایک ایمان والا معاملہ صاف ہو, ایمان برباد ہو گیا بالکل. اس لیے قرآن مجید میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اور میرے بھائیوں قرآن پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ جو قرآن کو جو پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے, عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اب دیکھو آیت الکرسی, آیت الکرسی کی کیا شان ہے, اور بالکل صحیح روایت ہے کہ نماز کے بعد آدمی کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, صرف موت رکاوٹ ہے اس کے جنت میں جانے میں. جو ہی فوت ہوگا بالکل راستہ جنت کا کھلا ہوگا اور اس کا جنت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ کا صحیح تعارف ہے, اللہ کی صفتیں ہیں. اور اگر وہ صفتیں آدمی مان لے, ان پر یقین پیدا کر لے, دل سے ان کو تسلیم کر لے, تو سمجھو کہ اللہ پر ایمان صحیح ہو گیا. اور جب اللہ پر ایمان صحیح ہو گیا تو ساری زندگی بدل گئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کون ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. اس کا یہ دعویٰ کیوں ہے؟ الحی القیوم, وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت کبھی نہیں آئے, اور باقی جتنے بھی ہیں ان سب کو موت ہے. اب دیکھ لو آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کا سلسلہ یہ تو آپ مانتے ہی ہیں کہ سب سے افضل مخلوق انسان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انسان جتنے بھی ہوں گے سب نے مرنا ہے. کچھ مر چکے ہیں کچھ مر جائیں گے, کچھ پیدا ہو چکے ہیں جو مر چکے ہیں, کچھ پیدا ہوں گے مر جائیں گے. قیامت آئے گی جتنے انسان ہیں سب فوت ہو جائیں گے, کوئی انسان باقی نہیں رہے گا. آدم علیہ السلام فوت ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام ایک قیامت کی نشانی ہے, آسمان پر زندہ ہیں, اتریں گے زمین پر آئیں گے, یہاں شادی کریں گے, اولاد ہوگی, فوت ہوں گے, اللہ کے رسول کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ حدیث موجود ہے. چار قبروں کی جگہ ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں اللہ کے رسول دفن کیے ہوئے ہیں, چار قبروں کی جگہ ہے, تین دفن ہو چکے ہیں. حضور کی قبر ہے وہاں, حضرت بکر صدیق کی قبر ہے اور حضرت عمر کی قبر ہے, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بنے گی. چار قبروں کی جگہ ہے. جب وہ آئیں گے تو ان کو وہاں فوت ہوں گے تو وہاں دفن کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کو جب قائم ہو جائے گی لوگ قبروں سے اٹھیں گے, میں اور عیسیٰ درمیان میں ہوں گے اور ابو بکر اور عمر ہماری سائیڈوں پر ہوں گے. ہم چاروں وہاں سے اٹھیں گے اور مدینے والوں کو لیں گے, وہ ہمارے ساتھ ملیں گے, پھر اس کے بعد مکے والے ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہمارے ساتھ ملیں گے, ہم سب میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی. جب اللہ کے رسول پر بھی موت آ گئی, آپ فوت ہو گئے, تو اس کا معنی کیا ہوا کہ مخلوقات میں سب سے بہتر انسان, اور انسان پر موت آتی ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جس پر موت نہ آئے. فرشتے بھی مریں گے, حتیٰ کہ ملک الموت جو فرشتہ موت کا فرشتہ ہے اس پر بھی موت آئے گی, جبرائیل علیہ السلام پر بھی موت آئے گی, اسرافیل, میکائیل, ہر فرشتہ جو ہے اس پر موت آئے گی. خدا ان کو پھر زندہ کرے گا جیسے خدا انسانوں کو زندہ کرے گا. تو اب زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, لیکن کل کو نام و نشان بھی نہیں ہمارا ہوگا. اور اللہ الحیو کیسا زندہ ہے, زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا, کبھی زوال نہیں. اللہ کے لیے موت نہیں, موت تو دور کی بات ہے, اللہ کے لیے نیند نہیں, اللہ کے لیے اونگ نہیں. کیوں؟ یہ کمزوری کی علامتیں ہیں. موت کا آنا, نیند کا آنا, اونگ کا آنا, جو ایسا ہو. اب دیکھو جی, اوف میری آنکھ لگ گئی, میری نماز رہ گئی, اب اندازہ کریں. مسلم شریف اٹھائیں, حدیث کی صحیح کتاب, بخاری شریف اٹھائیں, حدیث کی صحیح کتاب, یہ مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول خیبر سے آ رہے ہیں, ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, اللہ کے رسول مکے کو مدینے سے جا رہے ہیں, دوسرا واقعہ. اور صحابہ کی پوری فوج ساتھ ہے. خیبر میں جنگ کی, دن کے تھکے ہوئے, پھر رات کا سفر کیا. جب پچھلی رات ہوئی تو ایک جگہ اچھی آئی پڑاؤ والی, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی نماز پڑھیں گے, یہی تھوڑی دیر ذرا ریسٹ کر لیں, آرام کر لیں. آپ نے فرمایا اگر ہم نے یہاں آرام کیا تو ہماری نماز رہ جائے گی, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, سونے کا وقت نہیں ہے. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ آپ لوگ بے شک آرام سے سو جائیں, میں جاگتا ہوں, میں وقت پر اذان دوں گا اور سب کو اٹھا دوں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, بے فکر ہو کر سارے سو گئے. حضرت بلال وضو کر کے نفل پڑھنے لگ گئے, نفل پڑھتے رہے پڑھتے رہے. جب دیکھا کہ اب بالکل اذان کا وقت ہونے والا ہے تو ذرا ستانے کے لیے اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, جیسے ہم گاڑی میں سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ایسی آنکھ لگی, آخر وہ بھی آدمی تھے تھکے ہوئے سارے دن کے, ایسی آنکھ لگی, ایسی آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا, سورج کی دھوپ نے اٹھایا. اللہ کے رسول بھی سوئے پڑے ہیں, حضرت صدیق بھی سوئے پڑے ہیں, حضرت عمر بھی سوئے پڑے ہیں, سارے سوئے پڑے ہیں. اب دیکھ لو کوئی بریلوی رہ سکتا ہے اگر کوئی آدمی دل سے قرآن حدیث پڑھے تو؟ یعنی یہ کوئی بناوٹ کی بات ہے؟ کوئی توہین کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کی سب سے پہلے آنکھ کھلی، اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال یہ کیا ہو گیا؟ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ آخر آدمی ہوں اور اللہ ناراض نہیں ہوتا اس پر. یاد رکھو، آدمی کمچور نہ ہو، نمازوں کا چور نہ ہو، پھر اتفاق سے اس کی آنکھ نہ کھلے، جس وقت وہ اٹھ کر نماز پڑھے گا خدا اس کو پورا ثواب دے گا کہ یہ میرا بندہ، یہ تو لیٹ ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ تو اتفاق سے ہو گیا ہے، انسان ہے، میں اس کی کمزوریوں کو جانتا ہوں، میں اس کا ثواب کم نہیں کروں گا، میں اس کو ثواب تسلط ہو گیا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. یہاں شیطان کا تسلط ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں سے چلو. اس جگہ سے مارچ کی، آگے چلے گئے، آگے جا کر کچھ فاصلے پر جا کر پڑاؤ کیا، پھر وہاں جا کر اذان دلوائی، سب نے سنتے پڑی، اور پھر آپ نے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے جماعت کروائی. اب دیکھ لو کون کون ہیں، حضرت بکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور سب سے اونچی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. اور بالکل اسی قسم کا واقعہ جبکہ آپ مکے کو آ رہے تھے، اس وقت بھی راستے میں ایسا ہوا. تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ادھر اللہ کیا کہتا ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ حی ہے، زندہ ہے. زندہ کیسا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے لیے موت تو برکنار، اس کے لیے نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے. اب دیکھ لو نبی، اللہ کے رسول کتنے پابند نماز کے، کتنے شاہد نماز کے، کتنا خیال رکھنے والے نماز کے، لیکن صبح کی نماز ابھی پڑھنی ہے اور سورج نکل آیا ہے، دھوپ نے ان کو اٹھایا ہے، ہو گئے، انسان تھے. اور اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اونگ جاتا ہے، اللہ سو جاتا ہے، ابھی اللہ سویا ہوا ہے، اب نہ دعا مانگو، ذرا ٹھہر کر مانگنا، وہ ذرا اٹھنا ہو، اسی وقت مانگو اس سے، اسی وقت مانگو اس سے. وہ ہر وقت دیکھتا ہے، وہ ہر وقت جانتا ہے، کسی وقت اس کے لیے کمزوری، کسی وقت اس کے لیے اونگ، نیند، کوئی زوال، نام و نشان نہیں. اور پھر اللہ میرا معاف کرے، اللہ کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس خزانوں میں کمی ہے. بعض دفعہ دیکھو ہم جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن فنڈ ختم ہو گئے، فنڈ ختم ہو گئے ہیں، اب خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اب نیا بجٹ آئے گا تو پھر سینکشن کریں گے، اگلے بجٹ پر اس کو ذرا چھوڑ دیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تمہیں تو ملتی ہے نا یہ یورینیم، یہ دھات جس سے ایٹم بم بنتا ہے، کہیں مل جائے تو تم اچھلتے ہو کہ جی یورینیم مل گئی، یہ ملک بڑا امیر ہے، اس کو یورینیم مل گئی ہے. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ، ہم تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو تانبا دے دیا، کسی کو لوہا دے دیا، کسی کو یورینیم، کسی کو پلاٹینیم، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ دے دیا، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور وافر ہے، جتنا کوئی چاہے اس کے پاس موجود ہے، اور کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. یہ اللہ کی شان ہے. اب جب یہ اللہ کی صفتیں ہوں گی اور ان پر بندے کا ایمان ہوگا، تو پھر وہ کبھی مزار پر جا کر کہے گا دے دے؟ سوچو، جو اللہ کو مانتا ہوگا، جو اللہ کو پہچانتا ہوگا، وہ کبھی کسی مردے کے پاس جائے گا اور جا کر پھر کہے گا کہ مجھے لڑکا دے دے، مجھے مقدمے میں میرا کام کر دے، کوئی میری اور مصیبت دور کر دے؟ تو انسان جب قرآن پڑھے، میرے بھائیو قرآن کس کے پاس سے آیا ہے؟ قرآن کسی کے دماغ کی اپج نہیں ہے، قرآن کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یسمعون کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے سے آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کا ایمان درست ہوتا ہے، اور جب کسی کا ایمان درست ہو جائے تو پھر اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور جب ایمان اور اعمال سیٹ ہو گئے بندہ اللہ کا دوست ہو گیا، پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اور یہی ذالک الفوز المبین، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے کہ جس کا ایمان بھی درست ہو جائے اور اس کے اعمال بھی درست ہو جائے. اور پھر قرآن مجید بیان کرتے وقت جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ اس انداز سے قرآن مجید میں چیزیں بیان کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اب دیکھیے دنیا میں سینکڑوں واقعات ایسے ہوتے ہیں. اب ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا. فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اس کو کسی نے یہ ڈال دیا وہم، خواب آیا، اس نے تعبیر پوچھی، کسی نے بتا دیا کہ ان میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا بیج مار کر دے گا، تیرا صفایا کر دے گا. وہ اس نے کہا اچھا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، جو پیدا ہوگا میں صاف کرتا جاؤں گا. چنانچہ پہرے لگا دیے، سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ نگرانی کرو، جو بچہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہو پیدا ہوتے ہی صاف کر لو. چنانچہ جو ہی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور یہ رپورٹ پہنچ جاتی، جیسے کسی نے فصل بوئی، پٹواری حلقے کا پٹواری پہنچ جاتا ہے، پہلے سے ہی اس کی باقاعدہ نشاندہی کہ بھئی یہ کتنی فصل ہوگی، اس پر لگان لگانا ہے، تو اس سے معاملہ لینا ہے، یہ وہ رپورٹیں ہوتی ہیں. تو حمل کی باقاعدہ رپورٹیں پہنچتی، جب دن پورے ہو گئے تو نگرانی ہوتی سرکاری دائیوں کے ذریعے کہ فلاں عورت حاملہ ہے، اب ڈلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا. جو ہی لڑکا پیدا ہوا سپاہی ظالم آئے، چھری پھیر گئے کہ لے لو، چھری پھیر گئے تمہارا بچہ قتل تھا. اگر لڑکی ہے زندہ چھوڑ دیا کہ اسے پالو ہمارے کام آئے گی، تم غلام قوم ہو ہم اس لڑکی سے کام لیں گے، بگاڑ کا کام لیں گے، غلامی زندگی خراب ہوتا رہا، اسی طرح سے ہوتا رہا اسی طرح سے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، ان اللہ بالغ امرہ. ادھر یہ دنیا کے واقعات حکومت سے کام نہیں کرنے دینا چاہتی کہ یہ نہیں ہوگا. فرعون یہ فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ لڑکا بنی اسرائیل میں نہیں پیدا ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کر کے چھوڑتا ہوں، ہاں کچھ ہو جائے. ونرید ان منا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون. ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ہم بنی اسرائیل سے اس کو چت بھروائیں. ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا. اور میری شان کیا ہے، ان اللہ غالب و امرے، کہ میں جو کام کرنا ہوتا ہے میں کر کے چھوڑتا ہوں، کوئی میرا مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور پھر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگو اللہ پر ایمان لایا کرو، اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اس بات. اسی لیے اب دیکھو نا، ہم حرام کیوں کھاتے ہیں، ہم رشوت کیوں نہیں چھوڑتے، ہم حرام کی کمائیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر کیوں جاتے ہیں، اجی مولوی صاحب گزارا کس طرح کریں. اب اس کے معنی صاف کیا ہو گئے کہ حلال طریقے سے اللہ دے نہیں سکتا جب تک ہم حرام سے نہ لیں. اگر حرام میں ہاتھ نہ ماریں حلال سے اللہ دے نہیں سکتا. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، میں اپنے ہر کام پر غالب ہوں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کا ایمان نہیں، میں تو جو کرنا چاہتا ہوں کر کے چھوڑتا ہوں. اچھا اب ہوا پھر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کرنا تھا، بچہ پیدا ہو گیا، بالکل دن قریب آ گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی ہے کہ جیسے سپاہی آتے ہیں اور آ کر چھری پھیر جاتے ہیں اس کا بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں سے کنٹیکٹ کیا، واحنا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو ڈائریکٹ وحی کر دی کہ دیکھ ڈرنا نہیں، ہم ایک بات پر تلے ہوئے ہیں اور ہم وہ کام کر کے چھوڑیں گے، گھبرانا نہیں. یعنی اللہ نے دیکھو پردہ ڈال دیا کہ یعنی حمل ہے اور پتہ ہی نہیں لگنے دیا کسی کو بھی، پیٹ ہی نہیں بڑھنے دیا کسی کو، پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، گزرتا گیا، آخر جب بچہ ہو گیا تو بچہ تو چھپ نہیں سکتا، پھر پتہ لگنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے اسے کہہ دیا کہ ایک صندوق بنا لے، صندوق بنا کر رکھ لے، ڈرنا بالکل نہیں، اور بچے کو دودھ پلاتی رہ. جب تو خطرہ محسوس کرے کہ ڈاکو آ گئے، ظالم حکومت کے کارندے آ گئے، بچے کو صندوق میں ڈال کر نہر میں ڈال دے. واحنا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ ہے، اس کو دودھ پلاتی رہے. فاذا خفت علیہ ہے، جب تجھے ڈر لگے کہ آ کر اب قتل کر دیں گے، لوگوں کو پتا تو لگ ہی گیا ہے، تو پھر اس کو صندوق میں ڈال دے اور اس کو پانی میں بہا دے، پھر میں جانوں میرا کام جانے، ہم خود اس کی احساس کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کیا، دل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل پر پٹی باندھی، ان کا عادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہ، اگر میں اس کے دل پر صبر کی پٹی نہ باندھتا وہ شور مچا دیتی کہ یہ بچہ میرا تھا. ماں کب صبر کرتی؟ دیکھو اللہ نے کتنی باریک باریک باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کا تعارف ہو. فرمایا ہم نے ماں کو یہ صبر دیا، وہ انکار اپنے تبدی میں ہی، وہ قریب تھی کہ شور بتا دیتی، اپنے اس بچے کو ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا جا رہا ہے. لولا ربطنا علی قلبہ، اگر ہم اس کے دل پر صبر کی پٹی نہ باندھ دیتے. لیکن اللہ نے اس کو صبر دیا اور بچے کو اس نے بہا دیا، اور پھر چھوٹی بہن جو تھی ان کی، اس کو پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ یہ صندوق بھی نہر میں جا رہا ہے اور آگے جا کر یہ نہر دریا سے نکلتی ہے، تو بیٹی جا اور دیکھ یہ صندوق کدھر کو جا رہا ہے. اب وہ نہر جو تھی وہ سیدھی فرعون کے محلوں کو جاتی، اللہ نے اس صندوق کا رخ سیدھا فرعون کے محلوں کو کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن خصی ہے، فبصرت بہی عن جنبی وہم لا یشعرون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جا رہی تھی ساتھ ساتھ، پیچھے 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 جا رہی تھی، اور کان انکھیوں سے یوں دیکھ رہی تھی کہ صندوق کدھر جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے، اب کدھر کو مڑ رہا ہے. کسی کو یہ شبہ بھی نہ پڑے کہ یہ لڑکی پیچھے پیچھے ہے، دیکھ رہی ہے، اور لڑکی دیکھتے بھی رہے کہ صندوق کدھر جا رہا ہے. اب جب دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے فلتقطہ آل فرعون، جب عین فرعون کے محلوں پر جو کہ نہروں پر بنے ہوئے تھے محل، جب وہاں پہنچ گیا، اس کے کارندوں نے، اس کے نوکروں نے وہ صندوق پکڑ لیا، اللہ نے گھر پہنچا دیا. بچہ بڑا موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، پیغمبروں کی اولاد، پیغمبر بننے والا، اب ظاہر ہے کہ اس کا حسن، اس کی معصومیت، اس کی جادویت، اس کی کشش، جو اس میں دلکشی ہوگی اس کے کیا کہنے، جو دیکھے وہی لطو ہو جائے. تو فرعون بڑا دھاگ تھا، کہنے لگا یہ کسی بنی اسرائیل کی شرارت ہے، انہوں نے ڈر کے مارے اپنے بچے کو پھینکا ہے. لیکن اللہ نے اپنے وکیل ساتھ ہی چھوڑ رکھے تھے. بیوی کہنے لگی پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، اولاد میرے نہیں، ہم شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، میں اس کو بچہ بنا لوں گی، میں پال لوں گی، چھوڑ وہمی ہے نا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ نے ان کے گھر میں پہنچا دیا. بچی نے آ کر ماں کو بتا دیا کہ اماں اب ڈرنا ہے تو ڈر لے، خوش ہونا ہے تو خوش ہو لے، بچہ تو دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا. پہلے تو سپاہیوں کا ڈر تھا، اب تو بادشاہ دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا. اب اللہ کا کمال دیکھیے، بچے کو پال دیتا، کوئی اور دودھ پلا دیتی تو مزہ نہ آتا، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، کیا فرعون کو یہ فکر ہوئی کہ بچے کو کوئی دودھ پلائے تاکہ میں اس کے سپرد کر دوں؟ انائیں بلائی، دائیں بلائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محرمنا علیہ المراض یا منہ نہیں کھولا کہ کسی کا پستان منہ میں لے لے اور دودھ پی لے. کیوں؟ اللہ کی دیکھو، اب اللہ، اللہ اکبر، اللہ صاحب ارادہ ہے، اللہ ارادے والا ہے، اللہ تدبیروں والا ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے سب دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ نہیں، تجھے تیری ماں کا ہی دودھ پلانا ہے. اب ایک بلا، دوسری بلا، تیسری بلا، جو بھی آئے موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کھولتے. اب کیا علاج ہو؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے گئی تھی، اما نے بھیج دیا ہوگا، بیٹی جا 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 دیکھ ہوتا کیا ہے، وہ بھی اس مجرے میں چلی گئی موب میں. وہ جو اتنا وہاں شور پڑا ہوا تھا، عورتیں بچے سارے جمع تھے، وہ بھی وہاں تھی. اب جب کسی کا دودھ نہیں پیتا، سارے ناامید ہو گئے. وہ کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں، ہمارے محلے میں ہے، اس کا دودھ ہر کوئی پی لیتا ہے. دیکھو اللہ کے کام کس طرح سے خدا کام کرواتا ہے. اب ورنہ کوئی دو لگانے والا ہوتا تو وہ فوراً دیکھتا کہ یہ بچی کس کی ہے، اور پتہ کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرواتے کہ وہ تو زچگی کی حالت میں ہوگی، تازہ تازہ بچہ پیدا ہوا ہوگا، سارا کیس ٹریس ہو جاتا، سارے کیس کا پتہ لگ جاتا. لیکن نہیں، اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ اچھا بلاؤ بلاؤ اس دائی کو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، اما کو بلا کر لے آئی کہ اما چل آ گئی. فرعون نے بچہ دیا، بچہ جو ہی ماں کی گود میں آیا اس طرح سے پینے لگ گیا دودھ، سچی ماں اصلی ماں تھی، فوراً دودھ پینے لگ گیا. اب کیا ہو گیا؟ سرکاری کوٹھی، سرکاری وظیفہ، خرچہ سرکاری، اور موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ سے خدا نے مروانا ہے اسی کی پرورش فرعون کر رہا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ واسطہ فاد میں موسیٰ فارغا. جب بچہ نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا. ہائے میرا بچہ گیا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم نے اس کے دل پر پٹی باندھی. اور پھر اس طرح سے سارا فرددنا ہو الی امہ، ہم نے یہ چال کی، فرددنا ہو الی امہ، بچہ ماں کو لوٹا کر واپس کر دیا. کہ تکلا عینھا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اگر کسی اور عورت کو بچہ ملتا، بے شک وہ اس کو اچھی طرح سے پالتی، دودھ پلاتی، لیکن موسیٰ کی ماں تو ترستی رہتی نا. فرددنا ہو الی امہ، ہم نے بچہ اس کی ماں کو واپس کروایا. کہ تکلا عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. بلا تحزن، اس کو غم نہ رہے، بلے تعلم، اس کو یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے. بلا کن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ ہی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر ہم حرام نہیں کمائیں گے کھائیں گے کہاں. وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ میری مجبوریوں کو جانتا ہے. میں ڈر جاؤں، میں حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں، چند دن کی دیر ہے، اللہ ضرور حلال دے گا، اللہ برکت کرے گا، میں حرام کی طرف پیش قدمی نہ کروں، لیکن کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور انجام نتیجہ کیا نکالا؟ انا وعد اللہ ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ موسیٰ کی والدہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، اور اللہ جو کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ قادر اور قدیر ہے. تو میرے بھائیو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اگر پھر بھی ہمارے لیے اللہ والی کھڑکی بند ہی رہے، اللہ کا یقین پیدا نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہمیں تسلی نہ ہو، اللہ سے ہمیں محبت نہ ہو، اور اللہ ہمیں قریب نظر نہ آئے، تو پھر کیا ہماری نمازوں کا فائدہ، اور کیا ہمارے جمعوں کا فائدہ؟ ہمیں اللہ کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے. اور یقین جانے، نماز کی لذت بھی اسی وقت ہی آتی ہے، روزے کا مزہ بھی اسی وقت ہی آتا ہے، اور حج کا فائدہ بھی اسی وقت ہی پہنچتا ہے، جبکہ آدمی اللہ کو پہچانتا ہو، کیونکہ یہ جتنے فرائض اور ارکان دین ہیں یہ سب کے سب ایکسرسائزز ہیں، یہ ساری پریکٹسیں ہیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے، کہ بندے کے دل میں اللہ کا یقین صحیح پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کرنے کے لیے قرآن مجید با ترجمہ سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی کمائی کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ حرام کمائی والا، میں کیا کروں آپ سے، لوگ ہمارے بارے میں پہلے ہی کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں ڈھیلے ڈھیلے لوگوں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرو، یہ دیوبندی ڈھیلا مذہب ہے، چوڑے ہلی ہوئی ہیں، وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ دیکھ لیں، سوچ لیں، کوئی میں بغض کی بات نہیں کر رہا، انتشار کی بات نہیں کر رہا، سمجھنے کی بات۔ جب اللہ کے رسول گئے تھے تو دین کیا تھا؟ قرآن اور حدیث تھا۔ کیا کوئی تھا کہ حنفی بننا، پھر دیوبندی اور بریلوی بننا؟ کوئی نہیں۔ لیکن آج دیکھ لو، اب کیا بن گئے لوگ، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، مسئلے بدل گئے، مسئلے بدل گئے، لائنیں بدل گئیں، عقیدے بدل گئے، سب کچھ علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ اور پھر آپ سب ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، میری سمجھ نہیں آتا۔ انسان اپنی نگاہ سے تھوڑا سا خم ہو، تھوڑی سی ٹیڑھ ہو، فوراً دیکھ لیتا ہے کہ یہ پلر سیدھا نہیں ہے، یہ پلر سیدھا نہیں ہے، نظر سے ہی نظر آتا ہے، یہ پلر ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوار ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ادھر اتنا فرق عقائد کا، اتنا فرق مسائل کا، اتنا فرق اعمال کا، اور پھر کہ یہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک خالص مواحد آدمی کو قرآن حدیث کے پابند کو، جس کا مشن، جس کا مذہب، جس کا دین یہ ہو کہ خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، اس کو کسی دیوبندی، کسی بریلوی، کسی شیعہ کے پیچھے کبھی ایسے کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ اکیلا نماز پڑھے، اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کرے، اپنے بچے کو پیچھے کھڑا کرے اور نماز اپنے اکیلے پڑھے، بجائے اس کے کہ کسی ایسے کو اپنا امام بنا لے جو راستے سے ہٹ گیا ہے، جو ٹیڑھا چلا گیا ہے، جس کا مذہب غلط ہے، جس کا راستہ صحیح نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے تشدد والے ہیں، یہ بڑے متشدد ہیں۔ تو اب آپ سوچئے، کیا یہ بات تشدد کی ہے؟ کہ اسلام جب صراط مستقیم ہے، جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب پڑھے لکھے آدمی ہیں، سب سمجھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اسلام۔ تو اسلام جو ہے سیدھے راہ کا، سیدھے خط کا تصور جو دیتا ہے، تو یہ کیوں؟ تاکہ آپ کو خم فوراً نظر آ جائے، اور جب آپ کو خم نظر آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ اس میں خم ہے، اور جہاں خم ہے وہ اسلام کی، آپ بالکل اس کے پیچھے نہ لگیں۔ اور پھر اتحاد بات ظاہر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کہ مولوی کیا باتیں کرتا ہے، یہ زمانہ ہے اتحاد کا، یہ زمانہ ہے اتفاق کا، اس زمانے میں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اور یہ باتیں کرتے ہیں اختلاف کی۔ حالانکہ سن لیجئے گا، خوب سن لیجئے گا، اگر کسی کو شبہ ہو تو بعد میں بھی اس پر مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے۔ وہ سارے قرآن میں، ساری احادیث میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اے مسلمانوں اتحاد پیدا کرو، اتحاد کوئی چیز نہیں، اتحاد اور اتفاق کوئی چیز نہیں، بالکل غلط بات۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، خوب سمجھ لو، میں ایک لفظ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلے حق کو پہچانو، پہلے حق کو پہچانو، پھر حق پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ اتحاد۔ اگر یہ کیا جائے کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ ایک ہو جاؤ، اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ شیعہ 12 امام، یہ سنی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ چار امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چار امام، اور ہم کوئی بھی امام نہیں، ایک اللہ کے رسول۔ تو اب ان تینوں کو اکٹھا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ بھائی شیعو 12 تم چھوڑ دو، یہ بھی بہت ہے، اور کہیں گے ارے تم بھی چھوڑ دو کہ کوئی بھی نہیں مانتے، چلو 5-6 پر آ جاؤ، رل مل کر کام کر لو، اللہ اللہ خیر کر لو، کچھ گیو کچھ دے، کچھ دے دو کچھ لے لو، کچھ چھوڑ دو کچھ کر لو، سودے بازی کر لو، یہ دین ہوگا میرے بھائیو؟ سوچو، یہ دین ہوگا؟ اس اتحاد کو خدا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی متضاد، کبھی مختلف نظریات رکھنے والے، کبھی مختلف فرقے، میں اتحاد کے لیے تمہیں بالکل نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہوں؟ بات سے وہ بحبر اللہ جمیعاً، اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر حق پر آ جاؤ، یہاں آ کر اکٹھے ہو جاؤ، اگر یہاں اکٹھے نہیں ہوتے باہر میں جاؤ، تمہارے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس اتحاد کے لیے آج کل کا مسلمان، یہ جاہل مسلمان، جس اتحاد کے لیے کہتا ہے، اس میں اسلام کا خون ہے، اس میں اسلام کا نقصان ہے، اس میں اسلام برباد ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دیوبندی، اگر اہل حدیث، دیوبندی اور اہل حدیث اتحاد کر لیں، مرزائیوں کے بارے میں اکٹھے ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اکٹھے نمازیں پڑھیں گے؟ اب دیوبندی بہت ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، 4-5 اہل حدیث رل جائیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ وہ بھی رفع دائر نہیں کرتے، یہ بھی چھٹی کر دیں گے، اب اتحاد ہو رہا ہے، سنتے صاف ہو رہی ہیں۔ پھر اور مسئلوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ جماعت اسلامی یہی تو کرتی رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے مختلف دینی ذہن والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پہ نہ کرو، چھوڑو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دین ملا نہ دنیا ملی، ان کا دین بھی برباد ہوا، ان کی دنیا بھی برباد ہوا۔ اور اللہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا جس میں دین کا نقصان ہو۔ اور میں نے دیکھا ہے، اب دیکھ لو، اتحاد بھٹو کے خلاف ہوا، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث اکٹھے ہوئے، نعرے کیا لگتے تھے؟ نعرہ حیدری یا علی، اور اہل حدیث بیٹھے ہوئے، نعرے کیا لگتے تھے؟ نعرہ حیدری یا علی، اور اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اہل حدیث خدا کو جا کر کیا منہ دکھائے گا کہ تو مواحد تھا، تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ کیا اتحاد ہوا کہ اپنا دین برباد کر بیٹھا یہ؟ اور یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے، جب اعلی چیز کسی ادنا چیز سے ملے گی تو نقصان اس اعلی کا ہوگا، ادنا کو تو فائدہ ہی پہنچے گا تھوڑا بہت۔ میں نے دیکھا ہے، جہاں بھی اہل حدیث دیوبندیوں سے اور بریلویوں سے ملے، وہاں اہل حدیثوں کا ہی بیڑا غرق ہوا، ملتان اجڑ گیا، ملتان کے اہل حدیث بیکار ہو گئے، سنتے انہوں نے چھوڑ دی، سنتوں کی دل سے جو غیرت اور محبت تھی وہ نکل گئی۔ اور جماعت اسلامی کی مثال موجود ہے، جتنے اہل حدیث جماعت اسلامی میں گئے، وہ گئے ہی گئے، گئے ہی ختم ہو، بالکل برباد ہو۔ آپ دیکھ لیں، چاول پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اعلیٰ درجے کے باسمتی چاول اور نکمے چاول دونوں کو ملا کر ڈھیر لگا دو منڈی میں، پھر بیچ کر دیکھو قیمت کیا لگے گی، اعلیٰ کی لگے گی یا گھٹیا کی لگے گی، بین بین قیمت آ جائے گی۔ 10 روپے سیر والے چاول ایک طرف، 5 روپے سیر والے چاول ایک طرف، دونوں کا درا کر دو تو کیا ملے گا؟ مشترکہ کا کیا قیمت پڑے گی؟ 6 روپے۔ 10 روپے والے کو 10 روپے کبھی نہیں ملیں گے، وہ اپنی قیمت کھو بیٹھتا ہے، وہ نیچے آ گیا۔ اس لیے مذہب کا اتحاد بالکل جائز نہیں۔ اور جب ہی میں اپنی جماعت والوں سے کہا کرتا ہوں، چھوڑ دو ان باتوں کو، ان اتحادوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سراسر نقصان والی باتیں ہیں۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نظریہ وہ نظریہ ہے جو عین قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے۔ تو آپ کرنا کیا چاہیے؟ حق کی دعوت دو، اصل دین کی دعوت دو، اور اس پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو کہ اس پر لوگ جمع ہو جائیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما تصبو بحبل اللہ ہے جمیعا، اکٹھے ہو جاؤ کہاں؟ اللہ کی رسی پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں اکٹھے ہو، نہیں، محمد پر آ کر جمع ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد تمہیں پکڑاتا ہے اس کے ہاتھ سے جو لو وہ آ کر اکٹھے ہو کر لو. اور اگر تم نے کسی اور پر سمجھوتا کر لیا، دو چار امام مان لیے، دو چار کتابیں مان لی، ادھر کا ادھر کا کر کروا کے، تو پھر کیا ہوا؟ سب کے سب برباد ہو. سو یہ بات ہے جو کہ سمجھنے کی ہے. میرے بھائیو، میں عرض کروں آپ سے، جہالت کا دور ہے. یہ نہ سمجھے کہ تعلیم عام ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ کس قدر اندھیر کا اور تاریکی کا زمانہ ہے. اگرچہ اس زمانے میں یہ دنیا کی تعلیم عام ہے، ویسے زمین بڑی ہموار ہے. اگر کوئی تبلیغ صحیح کرے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. اللہ جانتا ہے میں نے ہر مجلس میں تقریر کر کے دیکھی ہے. پروفیسروں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے، ڈاکٹروں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے، مختلف سوسائٹیوں میں میں گیا ہوں، جہاں بھی جا کر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بالکل حق. کیوں؟ یہ حق کی تاثیر، یہ حق کی خاصیت ہے کہ حق کو، حق دوسرے کے دل میں اثر کرتا ہے. لیکن بھائی ہے مہنگا، قربانی بڑی.